بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیت 64 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حسین مزگری۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر پیش کیا جائے گا۔ پروگرام منظر و پس منظر کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد رحلت رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے صبح امید میں، اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا جو تاریخی حالات و واقعات پر مشتمل ہے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامن، ہم رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام سامن خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سامن، ہمارے صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehttv.ir۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے حالیہ بلوؤں میں شہید ہونے والے دوست محمدی کے اہل خانہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا ہے کہ ملک کے امن و امان میں خلل ڈالنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہوئے بھی ہوں تو وہ خود ٹھیک کر لیں، صدر مملکت عارف علوی کا بیان۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کے بارے میں پاکستان کے وزیر اعظم کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان کے طالبان انتظامیہ نے شہباز شریف کے اس بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے حالیہ بلوؤں میں شہید ہونے والے دوست محمدی کے اہل خانہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا ہے کہ ملک کے امن و امان میں خلل ڈالنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ شہید دوست محمدی مشہد المقدس کے مدافعین حرم میں سے تھے جو 21 ستمبر کو بلوائیوں کے ہنگاموں کے دوران شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے ملک کے امن و امان میں خلل ڈالنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا عزم کرنے سختی سے نمٹے جانے کے عزم کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امن و سلامتی کے دفاع کے میدان میں شہید دوست محمدی کی دلیرانہ اور غیرت مندانہ موجودگی وقت شناسی، ولایت مداری اور وطن پرستی کا مظہر ہے۔ واضح رہے کہ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے نیویارک سے تہران واپسی پر شہید دوست محمدی کے اہل خانہ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں انہیں تعزیت پیش کی اور ان سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ نیز شہید دوست محمدی کی شہادت کا سبب بننے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی کرائی۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران میں امن اور سلامتی ایرانی قوم کی فداکاریوں اور شہدا کے خون کی مرہون منت ہے۔ حوض علم قوم کے علماء اور طلباء نے ایک اجتماع کر کے بلوائیوں کے ہنگامہ آرائی اور اسلامی مقدسات کی توہین کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ قوم سے منتخب رکن پارلیمنٹ مشتبہ زنوری نے جو اس احتجاجی اجتماع میں شامل تھے، بعض شہروں میں بلووں اور فسادات کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی انقلاب کے دشمن اس سے پہلے بھی ایسی سازشیں کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ کے جس دور پر بھی نظر ڈالیں، حق اور باطل کے محاذ کے درمیان جنگ ضرور دکھائی دیتی ہے۔ مشتبہ زنوری نے کہا کہ دشمن کی جانب سے پیدا کیا گیا فتنہ و فساد بعض لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، لیکن جب اس غبار کا طوفان تھم جاتا ہے تو بہت سے لوگ واپسی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ حوض علم قم کے علماء اور طلباء نے اسلامی انقلاب، قومی پرچم اور مذہبی مقامات کی توہین کرنے والوں اور بلووں میں ملوث افراد کو سخت سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ واضح کہ مہسا امینی کی موت پر تحقیقات اعلیٰ سطح پر جاری ہے، جبکہ بعض عناصر نے صورتحال سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے تہران سمیت بعض دیگر شہروں میں ہنگامہ آرائی کے اور نجی اور سرکاری اموال کو نقصان پہنچایا۔ تخریب کار عناصر نے امدادی گاڑیوں، ایمبولینسوں اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو بھی بھاری نقصان پہنچایا۔ ان بلوائیوں نے طبی امداد کے کارکنوں پر بھی حملہ کر کے انہیں بری طرح زخمی کیا۔ سپاہ پاسداران کے عاشورہ انٹیلیجنس ونگ کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام کو نشانہ بنانے کی غرض سے تبریز شہر میں بم دھماکے کرنے کی انقلاب دشمن منافقین اور ان کے آقاؤں کے اعلی کاروں کی سازش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ سپاہ پاسداران کے عاشورہ انٹیلیجنس ونگ نے اعلان کیا کہ ایرانی عوام کو نشانہ بنانے کی غرض سے شہر تبریز میں بم دھماکہ کرنے کی منافقین اور ان کے آقاؤں کے اعلی کاروں کی سازش کو ناکام اور ان دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایران میں مہسا امینی کی موت کے بہانے غیر قانونی اجتماعات کے ساتھ ہی دہشت گرد گروہ منافقین نے ایرانی عوام کو نشانہ بنانے اور ان اجتماعات سے غلط فائدہ اٹھا کر ملک میں افراتفری کا ماحول پیدا کرنے کے لیے تبریز کے مختلف علاقوں میں دستی بموں سے حملہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا، لیکن یہ ناپاک منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ ایرانی وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی نے مرحومہ مہسا امینی کی موت کے معاملے کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اب تک کئی بڑی سازشوں کو ناکام بنا چکا ہے اور اس بار بھی بلوائیوں کی حمایت کر کے دشمن کے اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی نے ایران کے قومی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں کہا کہ دشمنوں نے اپنے اندازوں کی بنیاد ایک انتہائی غلط تصور پر رکھی ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایران میں بلوا اور ہنگامہ آرائی کرا کے اسلامی نظام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے ان تخریبی کارروائیوں کو دشمنوں کی خام خیالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی انقلاب کو پہلے دن سے مختلف نوعیت کی سازشوں اور دہشت گردانہ خطروں کا سامنا رہا ہے، جن سے نمٹ کر اسلامی نظام نے خود کو اور بھی مضبوط و مستحکم بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلووں میں حصہ لینے والے ہوشیار ہو جائیں کہ سیکورٹی ادارے ان کے خلاف قانونی کارروائی ضرور کریں گے۔ ایران کے دفتر خارجہ ترجمان نے اقوام متحدہ میں غاصب حسین حکومت کے عبوری وزیر اعظم کی رجس خانی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کی کہ ایران نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ ہر قسم کی جارحیت کا دندہ شکن جواب دینے سے کبھی دریغ نہیں کرے گا۔ ایران کے وزارت خارجہ اور ترجمان ناصر کنانی نے ہفتے کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے صہیونی وزیر اعظم کے خطاب میں ایران کے خلاف بے بنیاد الزام پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ قاسم صہیونی نسل پرست اور دہشت گرد حکومت کے عبوری وزیر اعظم نے ایرانی قوم کو دھمکانے اور نفرت پھیلانے کے لیے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی جیسے پلیٹ فارم کا غلط استعمال کیا ہے اور بادشاہی کی کوشش کی ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی آئی آر جی سی نے شمالی عراق میں دہشت گرد گروہوں کے کئی ہیڈ کوارٹرز پر توپ خانے سے حملہ کیا۔ عراق کے شمالی علاقے میں واقع دہشت گرد گروہوں کے ہیڈ کوارٹر کو حمزہ سید الشہدا کے اڈے سے توپ خانے سے نشانہ بنایا گیا۔ رومیہ سے فارس نیوز ایجنسی کے مطابق کل شام آئی آر جی سی کی زمینی فورس کے توپ خانے سے دہشت گرد گروہوں کے کئی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا۔ ایک باخبر فوجی ذریعے نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے وضاحت کی کہ اقدام انقلاب مخالف عناصر اور ان کے رہنماؤں کی طرف سے فسادات اور حمایت یافتہ غنڈوں اور بلوائیوں کے اقدامات کے جواب میں ان گروہوں کو سزا دینے کے مقصد سے کیا گیا ہے۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے حکومت اور اپوزیشن کو ایک ساتھ بیٹھ کر قبل از وقت انتخابات سمیت دیگر مسائل پر بات کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب بھی ہوئے ہیں تو خود ٹھیک کریں۔ ڈان نیوز کے مطابق صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ میں مختلف چیزوں میں ہمیشہ متحرک رہا ہوں جس چیز کی ضرورت ہو، اور اس وقت میری کوشش ہے پاکستان کے حالات بہتر ہوں۔ سیاسی فیصلوں پر اسٹیبلشمنٹ کے کردار اور عمران خان کے تعلق پر سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں تو بحال کرنا ان کا کام ہے۔ پاکستانی صدر کا کہنا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ایسے تعلقات خراب بھی ہونے چاہیے۔ کل جو لوگ ایک پیج پر تھے اور جو لوگ آج ایک پیج پر ہیں وہ سب مل کر ایک پیج بنا سکتے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات میں اہم فیصلے کر لیے گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار منگل کو وفاقی وزیر خزانہ کا عہدہ سنبھالیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مفتاح اسماعیل حکومت کی معاشی ٹیم کا حصہ رہیں گے۔ لندن میں وزیراعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف کے درمیان ہونے والی ملاقات دو گھنٹے سے زیادہ جاری رہی، جس میں اسحاق ڈار اور حسن نواز بھی شریک تھے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں عمران خان کے لانگ مارچ، پنجاب حکومت کے خاتمے کے لیے اقدامات اور انتخابات آئندہ سال کروانے پر بھی غور کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اس وقت کال دوں گا جب میرے مخالفین سمجھیں گے کہ میں پیچھے ہٹ گیا اور جب مجھے پتا ہوگا کہ ایک گیند سے تینوں کی وکٹیں گریں گی۔ پنجاب کے ضلع رحیم یار خان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ آج فیصلہ کیا تھا کہ لائے عمل طے کروں گا اور اپنی قوم کو بتاؤں گا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ میرا پیغام ہے، سب تیار رہیں، زیادہ نوٹس نہیں دوں گا۔ کال تب دوں گا جب میرے مخالفین سمجھیں گے کہ میں پیچھے ہٹ گیا، اور کال اس وقت دوں گا جب مجھے پتا ہوگا کہ میری ایک گیند سے تینوں کی وکٹیں گریں گی۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کے بارے میں پاکستان کے وزیر اعظم کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان کے طالبان انتظامیہ نے شہباز شریف کے اس بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان نعیم وردک نے ٹویٹ کیا کہ افغانستان کے بارے میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا غیر ذمہ دارانہ بیان ان کی عدم آگاہی اور سفارتی اصول سے ان کی ناواقفیت، ان کی گھبراہٹ و پریشانی کا آئینہ دار ہے۔ طالبان کے ترجمان نعیم وردک نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف یقیناً اپنے ملک کی اقتصادی مشکلات پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، مگر یہ جان لینا چاہیے کہ افغانستان پر انگلی اٹھانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ واضح ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے حالیہ خطاب میں افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں القاعدہ، داعش، تحریک طالبان، پاکستان، مشرقی ترکستان کی اسلامی تحریک اور ازبکستان کی اسلامی تحریک جیسے گروہ موجود ہیں۔ امریکہ کے صدر نے اہم غیر نیٹو اتحادی کے افغانستان کے درجے کو ختم کر دیا ہے۔ جو بائیڈن نے امریکہ کے اہم غیر نیٹو اتحادی کے طور پر افغانستان کو ایم این این اے کی فہرست سے نکال لیا ہے۔ امریکہ نے 2012 میں افغانستان کو اپنے غیر نیٹو اتحادی کا درجہ دیا تھا۔ اس خاص درجے کی وجہ سے افغانستان کو امریکہ کی جانب سے بہت سی سیکورٹی اور دفاعی سہولتیں حاصل تھیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ملک کے وزیر خارجہ کو بھیجے گئے خط میں کہا ہے کہ صدر کے طور پر ملک کے آئین کے تحت مجھے جو طاقت حاصل ہے اس کے ذریعے افغانستان کو حاصل اہم غیر نیٹو اتحادی کا درجہ ختم کرتا ہوں۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق افغانستان کو حاصل ایم این این اے کا درجہ ختم ہونے کے بعد امریکہ کے غیر نیٹو اتحادی ممالک کی تعداد 18 ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام منظر و پس منظر۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، گزشتہ ہفتے کئی اہم واقعات رونما ہوئے۔ عالمی سطح پہ، خطے میں، خود اسلامی جمہوریہ ایران میں۔ لیکن آج ہماری کوشش ہے کہ ایک عالمی سطح پہ ہونے والے ایک سفارتی فیسٹیول سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ یقیناً آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ میں نے کس اجتماع کو سفارتی یا ڈپلومیسی کا ایک انٹرنیشنل فیسٹیول قرار دیا ہے، عالمی میلہ قرار دیا ہے۔ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے۔ آج ہماری کوشش ہے کہ اس اجلاس میں، جہاں دیگر سربراہان مملکت کی تقاریر پہ ہم کچھ روشنی ڈالیں گے، وہاں خصوصی طور پہ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے خطاب اور اس کے بعد جو عالمی میڈیا پہ اس پہ تبصرے آئے ہیں، اس پہ مختصر گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہمارا موضوع جنرل اسمبلی کے خطابات، بالخصوص صدر ایران کا جنرل اسمبلی سے خطاب، وہ ہمارا موضوع بحث رہے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ کینیڈا سے معروف تجزیہ نگار اسلامی اسکالر جناب ڈاکٹر ظفر اللہ بنگی صاحب موجود ہیں۔ بنگی صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کی آواز ٹھیک۔
بنگی صاحب بہت شکریہ ٹائم بچاتے ہوئے۔ میں ڈائریکٹلی آپ سے سوال یہ کروں گا کہ پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ رہے گا کہ اقوام متحدہ سے، یو این او سے جو توقعات وابستہ کی گئی تھیں لیگ آف نیشن کے بعد، اور جو اس کا منشور بنایا گیا، اس کے لیے جو اہداف مقرر کیے گئے، جو اس کا ویژن تھا، کیا یونائیٹڈ نیشن ان توقعات پہ پوری اتری ہے ابھی تک؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آپ کا بہت اہم ہے، اور بدقسمتی سے جو اہداف اقوام متحدہ کے لیے تعین کیے گئے تھے وہ کسی طرح بھی پورے نہیں ہوئے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ ظاہر ہے کہ جو اس کے ممبران ہیں ان کی ایک مشترکہ تنظیم ہے، لیکن اس تنظیم کو جو کچھ بڑے ممالک ہیں، بالخصوص امریکہ اور اس کے حواری یعنی برطانیہ، فرانس، جرمنی وغیرہ، انہوں نے اس عالمی ادارے کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور وہ اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب ان کے مفادات اس سے پورے نہیں ہوتے تو اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اقوام متحدہ کی تاریخ دیکھیں تو جیسے ہی یہ مورز وجود میں ادارہ آیا تو سب سے پہلا کام اس نے یوں کیا، نومبر 1947 میں، کہ جنرل اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس ہوا فلسطین کے حوالے سے، اور اس میں فلسطین کی جو اکثریت کی آبادی تھی اسے پوچھے بغیر ان کا 56% علاقہ جو ہے باہر سے آئے ہوئے صہیونی یہودی جو ہیں ان کے حوالے کر دیا، حالانکہ اس کا کوئی جواز نہیں تھا، کوئی یعنی نہ اخلاقی طور پر، نہ سیاسی طور پر، نہ لیگل طور پر کوئی جواز نہیں تھا، لیکن انہوں نے وہ ان کے حوالے کر دیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کے جو نتائج ہیں کہ فلسطینیوں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے بربریت ان پر کی جا رہی ہے۔ اسی طرح کشمیر کے حوالے سے تقریباً 12 کے قریب سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز ہیں، اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ملٹرلی پاورفل ممالک ہیں وہ اقوام متحدہ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور باقی سب کو پسے پس ڈال دیتے ہیں، اس لیے یہ ادارہ جو ہے اس وقت اپنے جو اہداف ہیں اس سے انفارچونیٹلی بالکل ان کو پورا نہیں کر رہا ہے۔
ڈاکٹر بنگی صاحب، یو این او کے اندر، جنرل اسمبلی کے اندر ڈاکٹر رئیسی نے عالمی انصاف کی بات کی ہے، سماجی انصاف کی بات کی ہے، اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے عالمی سماجی انصاف نہ ہو تو معاشرہ جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت جو بحران ہے وہ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟
جی ہاں، یہ صدر ابراہیم رئیسی نے صحیح فرمایا کہ چونکہ دنیا میں انصاف نہیں ہے اور اس انصاف کو ڈیلیبریٹلی سیبوٹاج کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے تمام دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت افراتفری کا عالم ہے۔ آپ نے افریقہ کی طرف اشارہ کیا اور دنیا کے باقی علاقے جو ہیں، آپ دیکھیے مثلا کیوبا ہے یا ساؤتھ امریکہ ہے، وہاں پر بہت سارے ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے اندرونی معاملات میں امریکہ جو ہے مداخلت نہ کرے، لیکن بدقسمتی سے امریکہ مسلسل جو ہے ان ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے، وہاں پر وہ مختلف طریقوں سے ملٹری کوز لے کے آتا ہے۔ کیوبا پر تو انہوں نے اتنی مرتبہ کوشش کی، جو وہ تھے کیوبا کے جو سابق صدر تھے فیڈل کیسٹرو، اس کے اوپر سی آئی اے نے تقریباً کوئی 8-10 مرتبہ اس کو مارنے کی کوشش کی، وہ اس میں ناکام رہے، حالانکہ کیوبا ایک چھوٹا سا ملک ہے، صرف 11 ملین اس کی آبادی ہے، اس کے اوپر 60 سال سے امریکہ نے سینکشنز لگائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اسلامی جمہوریہ ایران ہے جس پر امریکہ نے 40-45 سال سے سینکشنز لگائے ہوئے ہیں. امریکہ جو ہے دھندناتا پھر رہا ہے دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں بداخلت کرنے میں. ایران کے خلاف 40-45 سال سے اسلامی انقلاب ایران کے بعد, افغانستان پہ 20 سال امریکہ نے جنگ مسلط کی, اس کے بعد پچھلے سال اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا. عراق کی حالت دیکھ لیں, سیریا کی حالت دیکھ لیں, یمن کی حالت دیکھ لیں, ان سب ممالک میں امریکہ جو ہے وہ لگا ہوا نہ صرف مداخلت کر رہا ہے اقوام متحدہ کے منشور کے خلاف, حالانکہ امریکہ تو ایک فاؤنڈنگ ممبر ہے اس اقوام متحدہ کا, اور اس کے منشور میں ہے کہ یہ ادارہ جو ہے دنیا میں امن لائے گا اور کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا. لیکن بدقسمتی سے امریکہ خود اس کی پرواہ نہیں کرتا, اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. آپ دیکھ لیجئے ساؤتھ امریکہ میں, وہاں پر وینزویلا کے خلاف اور باقی ساؤتھ امریکن ممالک ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے گا چلی کے خلاف امریکہ نے ابھی بدماشی شروع کر دینی ہے, کیونکہ چلی کا جو صدر ہے گیبرائیل بورک, اس نے فلسطین کی حمایت میں کھل کر آواز بلند کی ہے, اب اس کے خلاف وہ تحریک شروع کریں گے. اسی طرح آپ افریقہ میں دیکھ لیں, امریکہ نے افریکوم کے نام سے یہ فورس قائم کی ہے وہاں پر مداخلت کے لیے, چاہے وہ یوگینڈا کے خلاف ہو, تنزانیہ کے خلاف ہو. مثلا وہاں پر ایک پائپ لائن بچھانا چاہتے ہیں, امریکہ کہہ رہا ہے ان کو کہ تم یہ پائپ لائن نہیں بچھا سکتے ہو. اسی طرح باقی افریقہ کے ممالک ہیں, ساؤتھ افریقہ ہے, مالی ہے, یہ سب جو ہیں ان ممالک میں جو افراتفری ہو رہی ہے اس وقت, مثلا صومالیہ میں دیکھ لیں قحط پڑا ہوا ہے, کینیا میں قحط آنے والا ہے, یہ سب امریکہ کے اور ان کے جو حواری ہیں ان کی مداخلت کی وجہ سے, اور وہ چونکہ اقوام متحدہ کے منشور کی کوئی پرواہ نہیں کرتے, اپنی منمانی کروانے کی خاطر فوج استعمال کر کے, جب ظلم و جبر استعمال کر کے, تو اس لحاظ سے جو صدر ابراہیم رئیسی نے فرمایا کہ جب تک امن نہیں ہوگا, جسٹس نہیں ہوگا, عدل نہیں ہوگا, بدقسمتی سے دنیا میں یہی افراتفری کا عالم رہے گا اور کروڑوں لوگ جو ہیں مسلم اور غیر مسلم جو ہیں اس کا شکار ہوں گے. تو یہ بہت اہم پہلو ہے جس کی طرف ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے توجہ دلائی عالمی برادری کی, اور مجھے امید ہے کہ وہ اس پر کچھ نہ کچھ توجہ دیں گے.
جی ڈاکٹر بنگش بہت شکریہ. یقیناً ڈاکٹر رئیسی نے بہت سارے حقائق کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ دنیا انقلاب کی ایران کی آواز سننا چاہتی ہے, لوگ رکاوٹ بننا چاہ رہے تھے لیکن یہ آواز پہنچے گی چونکہ یہ حق پر مبنی آواز ہے. ناظرین اجازت دیجیے, نئے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ و ناصر.
اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سایہ زلف گرا گیر کرو, سایہ زلف گرا کرو, آج روشن میری تقدیر کرو, آج روشن میری تقدیر کرو. دل کے ویران کو روشن کر دو,
اور سامنے پیش خدمت ہے رحلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے یہ خصوصی پروگرام پروگرام صبح امید میں، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارے لیے پیغمبر اسلام کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، آج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ مطالب پیش کریں گے، اور کل کے پروگرام صبح امید میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں گفتگو کریں گے. سامعین، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں.
محمد کا گھرانا، محمد کا گھرانا، محمد کا گھرانا، محمد کا گھرانا، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے
سامعین، اسوا اور آئیڈیل نظریات اور کلیات کو روح عطا کرتا ہے. اچھا نمونے عمل لوگوں کو برے نمونوں کے سراغ میں جانے سے روکتا ہے، اور اچھا آئیڈیل ہی عملی تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے. تربیت کا بہترین اور اہم ترین طریقہ کامیاب اور صحیح نمونوں کی نشاندہی ہے. آئیڈیل اور نمونے عمل کی تلاش انسان کی اساسی اور فطری ضروریات میں سے ہے، جس کا احساس آغاز طفولیت سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک مسلسل رہتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماحول، شرائط اور ضروریات زندگی کے پیش نظر نئے نئے آئیڈیل اور نمونے عمل بنتے رہتے ہیں. انہی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ انسان بھی اپنی زندگی میں ترقی کے مراحل طے کرتے ہوئے نظر آتا ہے. جن لوگوں کا زندگی کے کسی مرحلے میں کوئی آئیڈیل یا نمونے عمل نہ ہو، تو وہ ان کی زندگی کا حیران کن مرحلہ کہلاتا ہے، کیونکہ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس سمت حرکت کریں، کتنی تیزی سے حرکت کریں، کس جہت پہ چلیں، اور دوران حرکت درپیش مشکلات اور رکاوٹوں کا کس طرح مقابلہ کریں. یہ سب باتیں انسان کو حیران و پریشان کر دیتی ہیں. صحیح و مناسب آئیڈیل اور نمونے عمل کی شناخت ایک اہم مسئلہ ہے. انسانوں کی منزل مقصود کی طرف ہدایت کے لیے دین اسلام الفاظ کے سانچے میں قرآن کریم کی صورت میں نازل ہوا، اور اعمال و کردار کے طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی شکل میں متجلہ ہوا. جب کوئی انسان اسوہ حسنہ کو نہ پہچانے اور اسے زندگی کے تمام پہلوؤں میں اپنا مقتدا اور رہنما قرار نہ دے تو یقینی طور پر وہ منفی اور جھوٹے نمونوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے ان کی پیروی کرے گا، کیونکہ آئیڈیل اور نمونے عمل کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ آئیڈیل کا انتخاب اتنا اہم مسئلہ ہے کہ چند انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لینے کے بعد خداوند متعال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ ان کی ہدایت کی اقتداء کریں۔ جناب محمد ابن مسلم فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص بھی خداوند عالم کی عبادت کے لیے تکلیفیں اٹھائے لیکن جس پیشوا کو پروردگار عالم نے اس کے لیے مقرر کیا ہے اسے نہ مانتا ہو تو اس کی یہ تمام تر سعی و کوشش بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگی، اور وہ شخص گمراہ ہے اور خداوند عالم کو اس کے اعمال ناپسند ہیں۔ جو شخص بغیر اسوہ حسنہ کے سیرت طیبہ کو طلب کرتا ہے وہ چاہے جتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے پھر بھی کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ آئیڈیل اور نمونے عمل کا انتخاب کیے بغیر کمال تک پہنچنا اور ترقی کی امید رکھنا بڑے دور کی گمراہی ہے۔ انسان جو ہمیشہ مضطرب اور پریشان ہے، راہ کو چاہ سے تشخیص دینے کے لیے ایک ایسے سرمشق اور آئیڈیل کی تلاش میں رہتا ہے جو اسے اس مشکل سے نجات دلائے۔ پروردگار عالم نے متعدد مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کے بہترین اور عمدہ نمونوں کی نشاندہی کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ یہ نمونے فراموشی کے سپرد نہ ہو جائیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور کتاب خدا میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد الہی ہوتا ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، پیغمبر کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے۔ جی ہاں، نمونے عمل کو دیکھنا تخیلاتی اور ناممکن مطالب کو مجسم شکل عطا کرتا ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، کیونکہ آپ تمام پہلوؤں اور مراتب کے لحاظ سے انسان کامل اور اعلیٰ ترین مدارج پر فائز ہیں، لہذا آپ انسانی معاشرے کے لیے سب سے بہترین، کامل ترین اور اعلیٰ ترین اسوہ حسنہ اور نمونے عمل ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے عنوان سے یوں شناخت کروائی ہے، ارشاد الہی ہوتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ مسلمانوں، تم میں سے اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونے عمل ہے جو شخص بھی اللہ اور آخرت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے علاوہ سورہ ممتحنہ کی چوتھی اور چھٹی آیت میں بھی لفظ اسوہ حسنہ ذکر ہوا ہے۔ شیخ الطائفہ محمد بن جعفر طوسی علیہ الرحمہ مذکورہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں فرماتے ہیں، اسوہ حسنہ سے مراد کسی شخص میں ایسی حالت یا صفت کا پایا جانا ہے کہ جس کی اقتداء دوسرے لوگ کریں۔ اسوہ حسنہ کا استعمال انسانوں کے لیے نمونے عمل اور آئیڈیل کے طور پر ہوتا ہے، پس جو کوئی کسی اچھے اور اعلیٰ نمونے کو اپناتے ہوئے اس کی پیروی کرے تو اس کے اعمال اور کردار بھی نیک و صالح ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ سورہ احزاب کی 21ویں آیت جنگ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی اور یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت و پائیداری اور مشکلات کے مقابلے میں صبر و تحمل سے متعلق ہے، لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اور آئیڈیل ہونا صرف اسی جنگ سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذات اقدس قیامت تک پوری انسانیت کے لیے نمونے عمل اور اسوہ حسنہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلامی تعلیمات اور قوانین و مقررات کی شناخت کا معیار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ اور قابل اتباع ہے۔ خداوند عالم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ لکم رسول اللہ اسوۃً حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃً حسنہ، مسلمانوں تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونے عمل ہے، تاکہ اس بات کی بخوبی وضاحت ہو جائے کہ تم لوگ رسول اللہ کی مانند تو نہیں ہو سکتے، لیکن آ حضرت کی سیرت و کردار اور اخلاق حسنہ سے اپنے لیے اعلیٰ نمونے حاصل کر سکتے ہو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے لیے نمونے عمل اور اسوہ حسنہ ہونے کے عنوان سے فرماتے ہیں، بالتحقیق میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے یوں رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے رہتا ہے۔ آپ ہر روز میرے لیے اخلاق حسنہ کے پرچم بلند کرتے تھے اور مجھے ان کی پیروی کا حکم دیتے تھے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام تمام مسلمانوں کو پیغمبر اسلام کی ذات بابرکت کو اپنے لیے اسوہ حسنہ کے عنوان سے انتخاب کرنے اور ان کی اتباع کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں، تم اپنے پاک و پاکیزہ نبی کی پیروی کرو، کیونکہ ان کی ذات اتباع کرنے والے کے لیے نمونہ اور صبر کرنے والے کے لیے ڈھارس ہے۔ ان کی پیروی کرنے والا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہی خداوند عالم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت کے ایک ماہ پہلے ہی بیان فرما دیا تھا کہ میرا فراق نزدیک ہے اور خدا کی جانب بازگشت قریب ہے۔ آپ نے حجت الوداع کے موقع پر رمی جمرات کرتے وقت فرمایا تھا، تم لوگ اپنے مناسک مجھ سے یاد کر لو، شاید اس سال کے بعد دوبارہ حج پر نہ آ سکوں اور تم لوگ ہمیں اس جگہ دوبارہ نہ دیکھ پاؤ۔ ایک دن آ حضرت کو خبر دی گئی کہ لوگ آپ کی موت کی خبر سن کر غمگین اور پریشان ہیں، تو رسول خدا فضل ابن عباس اور علی علیہ السلام کی مدد سے مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ لوگ اپنے پیغمبر کی موت سے پریشان ہیں، کیا مجھ سے پہلے والے پیغمبر کو موت نہیں آئی؟ آگاہ رہو کہ میں اپنے رب کی رحمت سے جا ملوں گا اور تم لوگ بھی اپنے رب کی رحمت سے ملحق ہوگے۔ ایک دن پیغمبر اسلام حضرت علی علیہ السلام اور اپنے کچھ اصحاب کی مدد سے جنت البقیع قبرستان میں تشریف لائے اور دوسروں کے لیے طلب مغفرت کی۔ اس کے بعد علی علیہ السلام کی طرف رخ کر کے فرمایا، دنیا کے آباد خزانوں اور اس میں دائمی زندگی کی چابی میرے اختیار میں دی گئی ہے اور مجھے دنیاوی زندگی اور خدا کی ملاقات کے درمیان اختیار دیا گیا ہے، لیکن میں نے خدا کی ملاقات اور لبیک الہی کو ترجیح دی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت سے پہلے حضرت علی علیہ السلام سے وصیت فرمائی کہ تم مجھے غسل دینا، کفن پہنانا اور میری نماز جنازہ پڑھانا۔
ساری دنیا کو وفاداری،
ساری دنیا کو وفاداری
سکھاؤ لوگوں کو،
محمد کا اٹھاؤ لوگوں، محمد کا اٹھاؤ لوگوں،
بپا کرتے ہو میلاد نبی، عرش غم جیسے محمد کا،
عرش غم جیسے محمد کا
بچھاؤ لوگوں،
محمد کا اٹھاؤ لوگوں۔
سامعین، آج کے اس پراشوب دور میں تمام مسلمانوں، بالخصوص با ایمان اور قوم و ملت کا درد رکھنے والے متحرک جوانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بغور مطالعہ کریں اور اسے اپنے دل و دماغ میں سموئیں، اسے اپنا نمونے عمل اور اسوہ و رہنما قرار دیں اور اسی کے پرنور سائے میں اپنی زندگیاں سواریں، کیونکہ دنیا و آخرت کی سعادت و خوشبختی مسلمانوں کی ترقی، عزت رفتہ کی بحالی اور دین اسلام کی پائیداری کا راز اسی میں مسمر ہے۔ اور سامعین، ایک بار پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔
اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 3 مہر 28 صفر اور 25 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھائیس سفر سن 11 ہجری قمری کو رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی۔ رحلت کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ ہجرت سے 52 سال قبل مکے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ صداقت اور امانت داری میں آپ بچپن میں ہی مشہور ہو گئے تھے۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں خدا کے حکم سے آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور لوگوں کو خدا واحد و یکتا کی پرستش، عدل و انصاف اور مساوات کی دعوت دی اور نسلی و قومی امتیاز ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ معروف یورپی ادیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، آپ اپنی قوت فکر، اعلیٰ افکار اور حسین و لطیف احساسات و جذبات کے لحاظ سے دنیا کے لیے خدا کی رحمت تھے۔ آپ ہر ایک سے نہایت ہی شیریں لہجے اور محبت آمیز انداز میں گفتگو کرتے تھے۔ جو بھی آپ کے قریب آتا تھا آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ جس نے بھی آپ کو دیکھا اس نے کہا کہ نہ تاریخ میں ایسی ہستی اس سے پہلی گزری ہے، نہ تاریخ میں ایسی ہستی اس سے پہلے گزری ہے اور نہ ہی آئندہ پیدا ہوگی۔ اٹھائیس سفر سن 50 ہجری قمری کو نواسے رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہجرت کے 3rd سال مدینے میں ہوئی تھی۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 7 برس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش عطوفت میں گزارے اور اپنے نانا کی تربیت کے زیر سایہ اسلامی معارف سے آگاہی حاصل کی۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے سب سے زیادہ اس بات کو واضح کیا کہ اسلامی معاشرے کی باغ ڈور سنبھال لیں اور معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام میں بہت سنجیدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک باثر اور اقتدار پسند گروہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی اس روش کو اپنی نفسانی خواہشات اور ذاتی مفادات سے متصادم دیکھا تو اموی حکام کے پاس گیا اور امام حسن علیہ السلام کے خلاف ایک لشکر تشکیل دیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے بھی مجبوراً اپنی سپاہ کو تیار کیا، لیکن امویوں نے مکر و فریب کے ذریعے حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں میں تفرقہ ڈال دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی فوج میں اختلاف کو دیکھ کر مسلمانوں خصوصاً اپنے ساتھیوں کی جان کی حفاظت کے لیے اور اسلام کے وسیع تر مفاد کی خاطر امیر شام کی طرف سے صلح کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ امام حسن علیہ السلام کا یہ اقدام بنی امیہ کی حقیقی ماہیت آشکار ہونے کا باعث بنا۔ پچیس ستمبر سن 1997 عیسوی کو صہیونی حکومت کے جاسوسی کے ادارے موساد نے فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی امور کے سربراہ خالد مشعل پر دہشت گردانہ حملہ کیا۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں ہونے والے اس حملے میں شدید زخمی ہونے کے باوجود خالد مشعل معجزاتی طور پر بچ گئے۔ اس حملے میں ملوث دو اسرائیلی جاسوس گرفتار کر لیے گئے۔ اس حملے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ صہیونی حکومت دوسرے ممالک میں بھی سرکاری دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ پچیس ستمبر سن 2003 عیسوی کو فلسطینی مصنف اور مفکر ایڈورڈ سعید کا انتقال ہوا۔ وہ 1935 میں بیت المقدس شہر میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ایڈورڈ سعید 17 سال کی عمر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گئے، جہاں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ایڈورڈ سعید کی عالمی شہرت کا سبب ان کی طرف سے فلسطینی کاز اور عوام کی بے دریغ حمایت تھی۔ انہوں نے متعدد کتابوں اور مضامین کے ذریعے فلسطینی عوام کی صدائے مظلومیت دنیا والوں تک پہنچائی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اس اللہ کے نام سے کہ جس کے فضل و کرم کا امیدوار ہوں اور اس کے عدل ہی سے ڈرتا ہوں, اسی کے قول پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی رسی پکڑے ہوئے ہوں. اے درگزر کرنے اور راضی ہو جانے والے, میں ظلم و عدوان سے اور زمانے کے تغیرات سے اور پے در پے غموں سے اور پیش آنے والے حوادث سے اور آخرت کے لیے خیر و نیکی کے ذخیرے کی فراہمی سے قبل زندگی ختم ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں, اور جس چیز میں بہتری و درستی ہے اس میں تیری رہبری چاہتا ہوں, اور اس چیز میں تیری مدد چاہتا ہوں کہ جس میں کامیابی ہو سہولت ہو, اور میں تجھ سے مکمل صحت و تندرستی کی تمنا رکھتا ہوں. Thank you.